ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है बात सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। अजीज सामईन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली अरबाबी, जो सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही है। सामी रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी वेबसाइट पर आर्काइव में माजी में नशर किए गए रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मौजूद हैं। آپ ماضی کے پروگراموں کو سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آرکائیو میں جا کر متعلقہ پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام جن میں لائیو نشریات بھی شامل ہیں ملاحظہ کی جا سکتی ہے. اسی طرح ڈراما سیریلز اور ٹاک شوز, اسی طرح دستاویزی فلمیں اور دوسرے سماجی پروگرام بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں. آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور یہ پروگرام ملاحظہ کریں. ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں, urdu.sahartv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام کلام امیر, اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ ایران روس کو ڈرون طیارے نہیں دے رہا. ایران کے نائب صدر نے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون کی توسیع کے سلسلے میں چار تجاویز پیش کی ہیں. پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے باعث آج منگل کو عام تعطیل رہی. دہلی کے وزیراعلی نے موربی پل سانے پر گجرات کے وزیراعلی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. ایک تازہ واقعہ میں فلسطینی مجاہدین نے جنین کیمپ میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے. اور یمن کے وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کو یمن کے تیل اور گیس کے ذخائر کی لوٹ کھسوٹ کی جانب سے خبردار کیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران روس کو ڈرون طیارے نہیں دے رہا. کروشیا کے اخبار ویچرنی لسٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس دعوے کو ایک بار پھر سختی سے مسترد کیا کہ تہران ماسکو کو ڈرون طیارے فراہم کر رہا ہے. انہوں نے واضح کر دیا کہ یوکرین کی عرضی سالمیت کا احترام, جنگ کے دونوں فریقوں کو ہتھیاروں کی ترسیل نہ کرنا, جنگ کا فوری خاتمہ اور جنگ زدہ عوام کی وطن واپسی ایران کی اصولی پالیسی کا حصہ ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ تہران نے کیف سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین پر حملہ آور ڈرون طیاروں کے ایرانی ہونے کا ثبوت پیش کرے. ناصر کرانی نے بتایا کہ ایران برسوں سے روس کے ساتھ دفاعی تعاون کر رہا ہے, تاہم یوکرین کی جنگ میں روس کو کسی بھی قسم کا ڈرون طیارہ یا دوسرا ہتھیار فراہم نہیں کیا جا رہا. ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اسلامی جمہوری نظام عوام کے مطالبات کو سر فہرست رکھتا ہے, لیکن بعض ذرائع ابلاغ اور حکومتوں کی جانب سے مداخلت اور حالات کو کشیدہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. ناصر کنعانی نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ یہ سلسلہ آخری مراحل میں ہے, لیکن کامیابی کے لیے امریکہ کے تعمیری اقدام کی ضرورت ہے. ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ ایران اور روس کے تعلقات تاریخ میں بے مثال رہے ہیں اور یہ تعلقات مختلف شعبوں میں بخوبی فروغ پا رہے ہیں. ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے ماسکو میں ایران پریس کے نمائندے سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ایران اور روس کے صدور کی مفاہمت کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کی زیادہ سے زیادہ فروغ کا مسئلہ ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی تعاون کے کمیشن کے اجلاس میں مختلف اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں طے پانے والے اچھے اور اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران اور روس کے مشترکہ اقتصادی تعاون کے کمیشن کا 16 دو روزہ اجلاس کمیشن کے ایرانی اور روسی سربراہوں کی شرکت سے ماسکو کی میزبانی میں پیر کو شروع ہوا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ایران اور روس علاقے کے دو بڑے اور اہم ممالک ہیں جو مختلف شعبوں میں جملہ ٹرانزٹ، توانائی اور زراعت نیز مختلف شعبوں میں وسیع گنجائش کے حامل ہیں، اور ان شعبوں میں مشترکہ تعاون کی توسیع کے ذریعے دونوں ممالک اپنے خلاف پابندیوں کو مزید ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کے نائب صدر نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان تعاون کی توسیع کے سلسلے میں 4 تجاویز پیش کرتے ہوئے علاقائی تعلقات کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے منگل کو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء اعلی کے 21 اجلاس میں جو آن لائن منعقد ہوا، مشترکہ مالی سسٹم، توانائی کی سیکیورٹی اور اس کے تبادلے کے طریقے کے قیام، ٹرانزٹ کوریڈور کے انتظام اور بین الاقوامی اطلاعات کی سلامتی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ یک طرفہ دشمنانہ اقدامات کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران خود سرانہ اور مخاصمانہ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے ایک مناسب طریقے کے طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان خاص طور سے تجارتی اور اقتصادی تعاون کی توسیع کو ضروری سمجھتا ہے۔ واضح ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے اس وقت 9 رکن ممالک ہیں، جن میں روس، چین، ہندوستان، قزاقستان، کرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ایران اور ازبکستان شامل ہیں، جبکہ افغانستان، منگولیا اور بیلاروس اس تنظیم کے مبصر رکن ملک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کے باعث آج عام تعطیل کر دی گئی تھی۔ عمران خان کی قیادت میں لاہور سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہونے والا لانگ مارچ جاری ہے۔ عمران خان نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ رات میں لانگ مارچ جاری نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جہاں رات ہوگی وہیں پڑاؤ ڈال دیا جائے گا اور دوسرے دن اسلام آباد کی جانب مارچ کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ لانگ مارچ میں شریک پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پیر کی رات گوجرانوالہ میں گزاری اور منگل یعنی آج اسلام آباد کی جانب اپنے مارچ کا دوبارہ آغاز کیا۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے باعث منگل کو گوجرانوالہ میں جی ٹی روڈ کے اطراف کے سبھی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے۔ اسلام آباد کی جانب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ایسی حالت میں جاری ہے کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ اور ان سے وابستہ افراد مارچ کے دوران فوج کے خلاف عمران خان کے براہ راست حملوں پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستانی صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان نے اپنی لڑائی کا رخ پوری طرح فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فوج کے خلاف ان کے الزامات کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا سے وابستہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران اور کارکن بھی نہیں جانتے کہ عمران خان کہاں جا کر رکیں گے۔ اسی کے ساتھ پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے الزام لگایا کہ عمران خان فوج کو مارشل لا کی دعوت دے رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے موربی پل سانے پر گجرات کے وزیر اعلی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے منگل آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں ریاست گجرات میں موربی پل کے حادثے کا بدعنوانی کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے کے بعد گجرات کے وزیر اعلی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹ جانا چاہیے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے الزام لگایا کہ موربی پل کی تعمیر کا کام گھڑی بنانے والی کمپنی کو دیا گیا تھا، جس کا مطلب صاف ہے کہ کمپنی کی بھارتیہ جنتا پارٹی سے روابط تھے، اس لیے اس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ بقول ان کے ایف آئی آر میں نہ کمپنی کو نامزد کیا گیا اور نہ ہی کمپنی کے مالک کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ الزام ہے کہ جس کمپنی کو پل کی مرمت کا کام دیا گیا تھا اس نے بی جے پی کو بھاری چندہ دیا تھا۔ یاد رہے اتوار کی شام ریاست گجرات کے تاریخی موربی جھولا پل کے گر جانے کے حادثے میں اب تک تقریباً 150 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ یہ پل مرمت کے بعد حال ہی میں سیاحوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ ایک تازہ واقعے میں فلسطینی مجاہدین نے جنین کیمپ میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ فلسطین الیوم نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن میں واقع سالم نام کے علاقے میں اسرائیلی فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی، جہاں متعدد صہیونی فوجی تعینات تھے۔ یہ مجاہدانہ کارروائی پیر کی رات جنین کیمپ کے مضافات میں انجام دی گئی۔ صہیونی ذرائع نے اس حملے میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں نے الخلیل کے شمالی مضافات میں واقع العروب کیمپ پر دھاوا بول دیا، جہاں فلسطینی نوجوانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے اسی دوران فلسطینی نوجوانوں پر آنسو گیس اور براہ راست فائرنگ کی۔ یاد رہے اس سے قبل غاصب اسرائیلیوں کو مقبوضہ سرزمینوں کی جنوبی علاقوں اور غزہ میں فلسطینیوں کے مقابلے کا سامنا تھا، لیکن اب غرب اردن کا علاقہ بھی صہیونیوں کے خلاف ایک نئے محاذ میں تبدیل ہو گیا، جہاں مسلح فلسطینی نوجوانوں نے صہیونیوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ یمن کے وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کو یمن کے تیل اور گیس کے ذخائر کی لوٹ کھسوٹ کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ وشام شرف نے زور دے کر کہا ہے کہ سعودی اماراتی اتحاد نہ صرف یمنی عوام کے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ صورتحال کو مزید بگاڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران صنعاء ایئرپورٹ اور تیل بردار جہازوں کے مسئلے کو کسی حد تک حل کیا گیا تھا، جو کہ توقع سے کم تھا۔ ہشام شرف نے کہا کہ سعودی اماراتی اتحاد صورتحال کو جنگ اور امن کے بیچ لٹکائے رکھنا چاہتا ہے، جسے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی حکومت صرف اس رائے حل کو قبول کرے گی جس میں یمنی عوام کے معاشی اور اقتصادی مسائل کا حل موجود ہو۔ انہوں نے سعودی اتحاد کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی ہمسایہ ملک کو دھمکاتے نہیں، لیکن یمن کے قدرتی ذخیروں کی لوٹ مار کی جانب سے خبردار ضرور کریں گے۔ یوکرینی ذرائع نے اعلان کیا کہ روس نے یوکرین کی توانائی کی تنصیبات کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کی علاقائی انتظامیہ کے حوالے سے رویٹر کی رپورٹ کے مطابق وسطی یوکرین میں واقع کرمنوچوک میں اہم بجلی گھر اور آبی مرکز اور اس طرح جنوبی اوڈیسا نیز زاپوریجیا اور اسی طرح چرکاسی کے مرکزی علاقوں کو روس نے اپنے میزائل حملوں کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک ممکنہ نقصانات کے بارے میں رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے نتیجے میں 3.5 لاکھ گھروں کی بجلی منقطع ہو گئی، پانی کی سپلائی لائنیں متاثر ہوئی ہیں اور ٹیلی فون کی لائنیں بھی منقطع ہو گئی ہیں۔ واضح ہے کریمیا پل کو تباہ کیے جانے کے یوکرینی اقدام کے بعد روس نے یوکرینی شہریوں اور بنیادی تنصیبات پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اقوام متحدہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوترش گندم کی برآمدات کے سمجھوتے میں روس کی شرکت کا تعطل ختم کرانے کی کوشش کرتے ہوئے اہم رابطے برقرار کر رہے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں بحیرہ اسود سے گندم کی برآمدات کے سمجھوتے میں روس کی شرکت کا تعطل ختم کرانے کی کوشش کرتے ہوئے اہم رابطے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرین کے گندم اور خوراک کے دیگر مواد نیز کھاد کی برآمدات کے سمجھوتے کو عملی طور پر مزید آگے بڑھایا جائے۔ اقوام متحدہ کے انسان دوستانہ امور کے کوارڈینیٹر نے بھی کہا ہے کہ بحیرہ اسود سے گندم کی برآمدات کے سمجھوتے میں روس کی شرکت کا تعطل ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ روس اس سمجھوتے سے نہیں نکلے گا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر۔ کلام امیر کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے. مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو. عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو. میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے. میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا. میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا. تمنا کلیاں میرے معبود کھل جائے. تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے. الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے. نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے. نہیں ٹلتے اندھیرے.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین، پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور آج جو خطبہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم خطبہ ہے، جس کو خطبہ قاسعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو 192 نمبر خطبہ ہے۔ اس کو قاسعہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ بہت ایک یعنی متوجہ کرنے والا، انسان کو ہلا دینے والا خطبہ ہے۔ اس کے مختلف اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں اس کو خطبہ قاسعہ کہا گیا، لیکن ایک اہم اس کا سبب یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی جو بھی اس کو پڑھتا ہے یا جو اس کو سنتا ہے یا جن کے سامنے مولا کائنات نے اس کو بیان کیا تو وہ لرز کے رہ گئے۔ یعنی ایک ڈرا دینے والا کہ جو تمہارے اندر صفات پائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس پورے خطبے کا جو محور ہے بہت خلاصہ آپ کے سامنے یہاں ہم بھی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے مہمان بھی، چونکہ بڑا مفصل خطبہ ہے، آپ انشاءاللہ اس کو جائیں نہج البلاغہ میں، کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں پورے خطبے کا کہ مولا کائنات نے اس کو یعنی کس لیے بیان کیا اور اس کے حصے کتنے ہیں۔ کم سے کم 5 ورنہ 15, 18, 20 حصے اس خطبے کے جو ہیں شارحین نے معین کیے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات شیطان کے ہیں ان میں ایک تعصب ہے۔ تعصب مطلب یہ کہ ہم جو ہیں کسی یعنی جانبداری، یعنی کسی کو جو ہے کسی کے حمایت کرنا غیر معقول طریقے سے۔ یہ نہیں کہ مثلا ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ ہمیں پتا ہے کہ حق اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ہمارا اپنا ہے اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس صفت کی امام نے اس میں بہت تاکید کی ہے۔ اور پھر جو زمانہ جاہلیت تھا اور جاہلیت کے دور میں جو تعصب پایا جاتا تھا، جسے تعصب جاہلی یا عصبیت جاہلی کہہ سکتے ہیں، امام نے اس کی طرف متوجہ کیا سب کو کہ تمہارے اندر پھر سے وہ چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ کوفے والوں کو متوجہ کر کے کہا کہ تمہارے اندر وہ صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ شیطان کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہدایت کی، حتیٰ کہ آپ کے ایک معجزے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ تو ایک بہت مفصل خطبہ ہے، لیکن ہمارے اس پروگرام میں ظاہر ہے مزید اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ اس کا جا کے دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ امام کیا ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو خطاب اہل کوفہ سے ہے وہ تو چونکہ سامنے موجود ہے اس لیے ان سے خطاب ہے، ورنہ درواقع قیامت تک جتنے بھی آنے والے افراد ہیں سب سے امام متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان صفات سے محفوظ رکھو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، آج ہمارے مہمان اس حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں مل کر دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 جو خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے، اس خطبے کے اس حصے میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نزول وحی کے وقت میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، تو میں نے پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہے، یہ فریاد کون بلند کر رہا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، اور یا علی، آپ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ وہ سب کچھ سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ وزیر ہیں اور منزل خیر پر بھی ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات اس خطبے کے آخر میں اس وقت کی منظر کشی کرتے ہیں جب کفار نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، میں پیغمبر کے داہنی طرف کھڑا ہوا تھا جس وقت سرکار رسالت مآب نے اس معجزے کو دکھایا. سرداران قریش، کفار کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے، ایسا دعویٰ تو آپ کے گھر میں کسی نے نہیں کیا، ایسا دعویٰ تو آپ کے آبا و اجداد میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ، یہ رسالت کا دعویٰ. آپ اگر اپنے اس دعوے کو ثابت کر سکیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کو رسول مان لیں گے. لیکن اگر آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں. ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کو اگر پورا کر دیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تمہارا سوال کیا ہے، وما تسألون، تم کس چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو دعوت دیں، یہ آپ کے کہنے کے اوپر جڑ سے اکھڑے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. اگر آپ نے یہ معجزہ دکھلا دیا، اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ہم آپ کو رسول مان لیں گے. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ اگر اللہ یہ کام انجام دے، یعنی حکم خدا سے یہ درخت اکھڑ کر میرے سامنے آ جائے، تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے کہا بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنویں میں ڈال دیے جائیں گے. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنگ بدر میں قتل ہوں گے اور پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو احزاب کو قائم کریں گے، جنگ خندق کی طرف اشارہ ہے. لیکن جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو پیغمبر نے ان کے مطالبے پر درخت کو حکم دیا، درخت اپنی جگہ سے میں جڑ سمیت اکھڑا اور پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پہلو میں کھڑا تھا. لیکن کفار ایمان لانے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس کو حکم دیجئے کہ اپنی جگہ پہ چلا جائے. پیغمبر نے حکم دیا، درخت دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا. اس طرح سے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر کی رسالت کو قبول نہیں کیا.
ناظرین کرام، ابھی آپ نے خطبے کے حصے کو ملاحظہ فرمایا اور اب ہم چلتے ہیں اس حصے کی طرف جس میں ہم آپ کے لیے ایک نامے کو یا نامے کے ایک حصے کو پیش کرتے ہیں. تو آج جو نامہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں وہ ایک یعنی ادامہ ہے اسی سلسلے کا، اسی نامے کا جو اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جو مولائے کائنات نے اپنے کچھ ان عاملوں کے لیے اور کچھ ان عہدیداروں کے لیے لکھا ہے جن میں بڑی اہم شخصیات ہیں. ان میں حضرت مالک اشتر کا بھی شمار ہے اور بھی دوسرے افراد کے لیے امام جو لکھتے ہیں اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جو سامنے والے تمہارے پاس آتے ہیں، جو رعیت آتی ہے، جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. تو یہاں پر امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں تواضع سے کام لینا چاہیے، تمہیں محبت سے کام لینا چاہیے. آنے والے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر سختی مت کرنا، نرمی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اس لیے کہ سختی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. محبت کے ذریعے انسان اگر چاہے تو وہ جانور کو بھی اپنا بنا سکتا ہے، جانور کو اپنا غلام بنا سکتا ہے، اور انسان تو پھر بھی انسان ہے. لیکن سختی کے ذریعے اگر ایک لکڑی بھی ہو تو وہ اس کو وہ ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو جو ہے جھکایا نہیں جا سکتا. تو یہی ہے کہ سختی نہیں, تمہیں نرمی سے پیش آنا ہے. اور پھر یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے ساتھ ملے تو محبت کے ساتھ ملے. اور یہاں پہ تمہاری حیثیت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. تمہیں اگر ایک عہدہ اور ایک منصب اور ایک پوسٹ دی گئی ہے تو اس لیے نہیں کہ تم اس سے افضل ہو گئے, بلکہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے. اور جس طریقے سے تم ایک مومن ہو اسی طریقے سے وہ بھی مومن ہے. اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے, محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, توازو کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو توازو کی اور محبت کی یہاں پر امام نے تاکید کی ہے. آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس پروگرام کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں.
اس کے بعد مولا ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, تیسرا اصول. فرماتے ہیں کہ اصل کس چیز, اصل سختی ہے جو اصول حاکم ہونا چاہے تیرے کاموں میں, وہ سختی ہے یا مدارا ہے یا مہربانی ہے, نرمی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اصلی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ نرمی ہو, مدارا کرے لوگوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ جو تیرے ماتحت ہے یا جو تیرے پاس آتے ہیں پوچھنے کے لیے, اپنی مشکل حل کرنے کے لیے. تیرے اندر مدارا اور مہربانی ہونی چاہیے, تیرا شرح صدر ہو, ایسا نہ ہو کہ جو آنے والے اپنی مشکل لے کے آ رہے تو اس مشکل کو اور بڑھا دے, یا تجھے دیکھ کے وہ ڈر جائے, وہ بھاگ جائے. ایسا نہیں, اگر تو پیشوا ہے, اگر تو رہبر ہے, یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی بھی منصب پہ فائز ہے, چاہے رہبر ہے, کارکن ہے, یا کسی سماجی کام میں, یا کسی دینی جو ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے, اگر کوئی بھی اس کی طرف آتا ہے تو اسے مدارا, مہربانی. یہ مشہور ہے کہ جب نبی پاک کے پاس لوگ آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا, جیسے ایک شخص آیا تھا تو اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی, تو مولا کل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اسے گلے لگایا اور اسے کہا حوین علی, بڑی آسانی, آسان لے, کیوں تو سخت اس کو وہ کرنا چاہتا ہے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ دے, بڑی آسانی سے میرے ساتھ پیش آ. میں کوئی راجہ نہیں ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, بلکہ میں تو رحمتوں کا نبی ہوں, میں رحمتن للعالمین ہے. لہذا اس طریقے سے انسان دوسروں کے ساتھ رفتار کرے اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان الرفق لم یوضع علی شیء الا ذانہ, کہ اگر مدارا کسی کے ساتھ کرو گے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, خوبصورت بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ, کسی بھی معاشرے میں اگر مدارا اور مہربانی ہو تو اس میں خوبصورتی آتی ہے, اس میں نکھار آتا ہے. ولا نزع من شيء الا شانہ, لیکن اگر کسی انسان سے اور کسی معاشرے سے, کسی منصب سے, کسی مقام سے اس رفق اور مہربانی اور مدارا کو چھین لیا جائے تو اس میں وہ شانیت, وہ منزلت ختم ہو جاتی ہے, وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھیکا رہ جاتا ہے. لہذا آپ دیکھیے جو سختی کرتے ہیں, جو بالکل جن کے اندر وہ مدارا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے بیچارے, کچھ افراد کے اندر یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ صرف سختی سے کام لیتے, چاہے گھر کا شوہر ہو, چاہے سماج میں کسی اہم منصب پہ فائز ہے, یا کوئی پیشوا بنا ہے, کوئی رہبر بنا ہے, یا کوئی عالم دین ہے, یا کوئی کسی اور سماجی یا فلاحی کاموں میں مصروف سرگرم رکن ہے, اگر سختی کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں. اسی لیے فرمان ہوا اللہ تعالیٰ کا نبی کے لیے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فضا, کہتے ہیں کہ یہ جو رحمت تیرے اندر ہے یہ کس کی وجہ سے ہے, لنت لہم, تو رحیم ہے, تو کریم ہے ان کے لیے, لیکن یہ پروردگار کے فضل سے, پروردگار کی رحمت سے. ولو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ ترش رو ہوتے, آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد نہیں ہوتے, بھاگ جاتے یہ لوگ. لہذا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان رحمت کے ساتھ, انسان مہربانی کے ساتھ, انسان اس چیز کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، دوسروں کے ساتھ رفتار کرے، کہ وہ مہربانی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ آئے شوق سے آئے اور اپنا سوال لے کے، اپنی مشکل لے کے، اپنی کوئی بھی جو مشکل ہے، کوئی بھی مسئلہ جو ان کو درپیش ہے، وہ اس کے حل کے لیے آتے ہیں۔ لہذا امام اور مولا کائنات یہ اپنے کارکنوں سے چاہتے ہیں، یہ اپنے امتیوں اور ناصرین سے چاہتے ہیں امام وقت، کہ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، اپنے جو امتی ہیں، ان کے ساتھ مہربانی اور مدارا کے ساتھ پیش آئے۔
ناظرین اکرام، ابھی آپ نے نامے کے حصے کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں ہیں پروگرام کے اس حصے میں جس میں ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو آج کی جو حکمت ہے وہ بھی درواقع ایک حصہ ہے اسی حکمت کا جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی۔ اس میں امام علیہ السلام نے ایک خاص صفت کی طرف انسان کو متوجہ کیا۔ خداوند متعال نے یوں تو جتنے بھی صفات انسان کو عطا کیے ہیں ان میں کوئی بھی عبث نہیں ہے، ہر صفت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ مثال کے طور پر غصہ، غصہ بھی اگر نہ ہو تو انسان ظاہر ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی آبرو کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو۔ تو غصہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو تب وہ مناسب نہیں ہے۔ مثلا آپ مظلوموں کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، جو آپ کے اہل خانہ ہیں ان کے اوپر غصہ کرنے لگے، نہیں، بلکہ غصے کی جگہ جو ہے وہ جنگ ہے، جو دشمن خدا ہے اس کے سامنے غصہ کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں شرمندگی، جس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگر خداوند متعال کے مقابلے میں ہو تو واقعاً زینت ہے۔ انسان کو خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے، بندگان خدا کے سامنے حیا کرنی چاہیے۔ اگر کبھی انسان سے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو وہاں پہ انسان کو واقعاً شرمندگی کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ درواقع یہی ہوتی ہے کہ انسان شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے خدا کے سامنے، لیکن ہر مقام پر یہ مناسب نہیں ہے۔ کم سے کم مردوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے۔ حیا کو خواتین کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے کہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے حیا، لیکن مردوں کے لیے اس کو زینت نہیں بتایا گیا۔ لیکن خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر جگہ نہیں، بلکہ اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس مقام پر ہم اس کو استعمال کریں، کس مقام پر استعمال نہ کریں۔ اب پتہ چلا کہ آپ جو ہر جگہ شرما رہے ہیں، تو ہر جگہ نہیں شرمایا جاتا، اس لیے کہ اگر انسان شرماتا ہے تو وہ بھی اپنی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس کا حق جو ہے اس کو نہیں مل پاتا، وہ شرماتا رہ جاتا ہے، اظہار نہیں کر پاتا کہ یہ اس کا حق ہے، اس کو کیا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر مقام پر شرمانا مناسب نہیں ہے، ہر مقام پر حیا سے کام لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں پر کام لیا جائے۔ مثلا خدا کے سامنے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو اس مقام پر واقعی حیا سے کام لیا جائے، لیکن اگر ہمارا کوئی حق ہے اس کو ہمیں لینا ہے تو وہاں شرمندگی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ جرات کے ساتھ آگے آنا ہے اور اس حیا کو اس مقام پر ہمیں ترک کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مہمان مزید اس کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں، مل کر دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام: قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 20 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور اس کی ناامیدی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کی حیا اور انسان کا محروم رہنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ڈر اور نا امیدی کے حوالے سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں گفتگو کی، لیکن اس پروگرام میں الحیاء بالحرمان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ یعنی یہاں پر ارشاد اس طریقے سے ہے کہ قرنت الحیاء بالحرمان، کہ انسان کی جو حیا ہے، انسان کی شرم جو ہے، وہ انسان کے محروم رہنے سے ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ شرم کون سی شرم ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام میں، ہمارے یہاں ایک اور مفہوم ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے کہ جو شرط ہے بہت سی جگہ پر انسان کی زندگی کے ملاقات کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عفت، اور ایک خاتون کی عفت کے اندر شرم ایک بہت ہی اہم رکن ہے۔ تو یہاں پر جب شرم ایک اہم رکن ہے، اچھی چیز ہے، تو یہیں پر آ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان شرم کرے گا تو وہ محروم رہ جائے گا۔ تو آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شرم کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے سب سے سامنے کی یہ دو قسمیں ہیں کہ کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یعنی کسی غلط چیز کی بنا اس پر شرم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم شرم کرتے ہیں حتیٰ کسی اچھی چیز کے ہو جانے سے۔ امام علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کسی اچھی چیز کی بنسبت شرم کر بیٹھے گا تو یہاں پر وہ انسان محروم رہ جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ ایک دن محنت کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو ایک مہینے کی جو اس کا محنتانہ ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا، تو یہاں پر ایک دن کام کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ آئیے فلاں کام کر لیجئے، اس کے نتیجے میں آپ کو یہ منفعت حاصل ہو جائے گی، یہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا، یہ سیلری آپ کو مل جائے گی، یہ اپرچونیٹی مل جائے گی، یہ اسکوپ آپ کے لیے کھل جائے گا، لیکن نہیں، انسان کہہ دے کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آخر یہ کام کیوں کروں، آخر یہ کام کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شرم وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس چیز کے لیے جائے گا نہیں آگے، جب اس چیز کو کرنے سے شرم کر جائے گا، تو اس کے نتیجے میں جو اس کو فائدہ ملنے والا تھا، اس کے نتیجے میں جو اس تک کی ایک چیز پہنچنے والی تھی، اس سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ وہ شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان محروم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اگر شرم اس چیز سے انسان کو ہے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے، اگر ایک خاتون شرم کر رہی ہے اس چیز سے کہ کہیں کوئی نامحرم مجھے دیکھ نہ لے اس لیے وہ کہیں پر نہیں جا رہی ہے، تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کوئی انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ بہت اچھی شرم ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک خاتون کے اندر عفت وجود میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ لا حیاء فی الدین، کہ دینی مسائل کے اندر، دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، دینی سوال پوچھنے کے لیے انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان یہ شرم کر جائے کہ اگر میں جا کر پوچھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہنسیں، تو ایسے مسئلے میں کیا ہو جائے گا، یہ شرم ایسی شرم ہے کہ جس کا ضرر انسان تک کے پہنچتا ہے، اس کا نقصان انسان تک کے پہنچتا ہے، یہ اچھی شرم نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان شرم کرتا ہے کہ کہیں اگر میں نماز پڑھنے لگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں بعد میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ نماز میں نے، انسان اگر سر وقت نماز پڑھتا ہو اور ایک دن وہ سر وقت نماز بھول جائے، ایک دم سے اس کو نماز قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے یاد آئے، تو عام طور سے انسان کیا سوچتا ہے ذہن میں کہ اگر میں اس وقت نماز پڑھنے جاؤں گا تو کیا ہوگا، لوگ کہیں گے کہ یہ تو قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ لا حیاء فی الدین، دینی امور کے اندر کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فلاں مسئلہ میں پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، یہاں پر لا حیاء فی الدین، دینی کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ انسان کی ازدواجی زندگی کا ہو، چاہے وہ پرائیویٹ مسئلہ ہو، جا کر انسان کسی عالم شخص سے اس چیز کو پوچھے، کیونکہ لا حیاء فی الدین۔ تو لہٰذا اگر اچھی شرم ہے تو انسان کو کرنی چاہیے، لیکن غلط جگہ پہ شرم کرنے سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین اکرام، نہج البلاغہ کی خدمت میں ہیں اور یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ نہج البلاغہ سے مخصوص ہے۔ شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اتنی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ تینوں حصے، جو چاہے وہ خطبات کے حوالے سے ہو یا وہ مکتوبات کے حوالے سے ہو یا وہ حکم کا حصہ ہو، یہ آپ کے لیے اس لیے پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ ان سے اصول حاصل کر سکیں، اپنی زندگی کس طریقے سے بہتر بنا سکیں، ان چیزوں کو ہم اہل بیت اطہار، خاص طور پر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم مرتب کر سکیں۔ ناظرین، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان سے جو کچھ حاصل کریں پھر ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کے اوپر عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی سنیں اور سننے کے بعد ان کو ہم جو ہیں بس یہیں تک محدود رہ جائیں۔ ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی اگر ایسا ہوا کہ خالی ہم اس کو سنتے رہیں۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، و انصرانی فنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین. Thank you.
تهران نخوسم ایرانی اسلامکان ها رابط